بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. I think what Hazrat is referring to is the safar that we made to Natal Midlands. After we came back from that safar, I wrote down the entire safar and the benefits of the safar. Alhamdulillah, we made safar to Natal Midlands, and the first stop that we had was in Harrismith. And Alhamdulillah, we were welcomed very nicely by the people of Harrismith. And Hazrat's program was after the Dhuhr Salah. The main point that Hazrat stressed on in that bayan was that on a daily basis, we need to seek protection in Allah from nafs and shaitan. On a daily basis, we need to seek protection in Allah from nafs and shaitan. And thereafter, Hazrat made tafsir of Surah Al-Fatiha in detail. Thereafter, we were given a nice lunch by the people of Harrismith. And then from there, we proceeded to Ascot. And in Ascot, we reached there just after the Asr Salah. And Mufti Ali Bhai Lorikat also performed the nikah of one of the local brothers who were in the madrasa there. And Mufti Jafar gave a talk to the students. And after Maghrib Salah was the bayan by Hazrat. And here again, being the night of Jum'ah, Hazrat appropriately spoke on Durood and Salawat. The importance of Durood, the importance of Salawat ala Nabi sallallahu alayhi wasallam. The program continued till Isha. After the Isha Salah, again the people of Ascot went out of their way in giving us a good meal. And then the next morning after Fajr, Hazrat had a program with the ulama, and it was my duty to speak to the awam in the masjid. And through the tawajjuh of my shaykh, alhamdulillah, Allah made it easy that we explained the various wazaif that we read every day. And then the majlis of Hazrat with the ulama, the main point that Hazrat stressed to the ulama is that we as ulama, we also need to understand the importance of Islah. We also need to understand that we need to get connected to those that are connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Being ulama, sometimes we feel we have studied in the madrasa, we've been for many years in the madrasa, we don't need this. As I stress the point that we need to keep ourselves connected to those that are connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Thereafter we had breakfast, and after breakfast we proceeded towards Pietermaritzburg, where the Jum'ah Salah was in the Masjid of Raistop. And there Hazrat stressed very much in his bayan on the six actions of the day of Jum'ah. After Jum'ah was the lunch that was served, and I had the opportunity of sitting next to Hazrat when the lunch was being served. And very beautifully our Shaykh always encourages us, and he always tells us to make the elan, that go around and tell the people to read Bismillah. How many percent of the people read Bismillah, we know. And when we are reminded, then we read the Bismillah. So in a beautiful way our Shaykh reminds us of the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And continuously while you are eating, you can hear Hazrat reading Allahumma laka alhamdu wa laka shukr, thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the ni'mat of food that Allah has given us. And after the meal, what I noticed was also before Hazrat stood up, and always as Hazrat's unique habit is, after he has the meal, he calls the brothers who are the host, and in his unique way, he pays for the dawat. And the payment is du'as. And the du'as that Nabi sallallahu alayhi wa sallam has taught us, Hazrat doesn't only make those du'as, but Hazrat explains those du'as in such a way that a person feels he can call Hazrat again to get those du'as again from Hazrat. And after Hazrat made the various du'as, then what I found was that Hazrat, every morsel of food, every rice grain that was on the dastarkhan, Hazrat picked up every morsel of food. And then he explained to us that how much of the creation of Allah Ta'ala did Allah use to get that one morsel of food, one rice grain to us, and we're just leaving it on the dastarkhan. And he picked up all the rice grains that were on the floor.
ساتھ ہی کچھ اشعار سنائیں گے پھر انشاءاللہ بیان.
تو میں آپ کے ساتھ ہی
بیٹھتا ہوں. آپ اوپر ہی بیٹھتے ہیں مولانا.
یہ ہماری حضرت والا کا کلام ہے, عارف باللہ, رومی وقت, تبریز ثانی, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکات مدام اللہ فیوزہم علینا. اور اس کلام کی عنوان ہے زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے.
عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. حضرت والا کا مقتا ہے, روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, روز شب قلب اختر کی ہے دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی آر ویری ویری فارچونیٹ ٹو ہیو حضرت مولانا اشہد صاحب. یہ مولانا اشہد صاحب از دا گرینڈ سن آف شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اینڈ ہی از دا نیفیو آف حضرت مولانا اسعد مدنی, مولانا ارشد مدنی ادام اللہ فیوزہم رحمہم اللہ تعالی, اینڈ ہی از دا پرنسپل آف شاہی مسجد, شاہی مدرسہ in Muradabad. When Muslims, the British, when they made jihad, and they had lost in the jihad, to protect the jihad was also to protect the Islam and the Iman of the Muslims of India. Because the British had come explicitly to convert them all to Christianity. And our ulama understood this, and they made jihad against them. But when they failed in that, outwardly, then the Maulana Hazrat Hujjatul Islam, Hazrat Maulana Qasim Sahib Nanotwi Rahmatullah Ali, was inspired now protect Islam in the huge continent of India, which was included, Pakistan was included, Bangladesh was included, protect the Iman in Islam by opening madrasas and spreading ilm. Then the foundation of Darul Ulum Dioband was put. And the next madrasa, after that, the foundation by Hujjatul Islam, Qasimul Ulum, Hazrat Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullah Ali, was Shahi Madrasa in Muradabad. So this is such an old madrasa, and the foundation was put by these great, great people. Presently, Maulana is the principal there, and mashallah, very good madrasa is running, and the buildings are very, very old. Maulana is making great effort to revitalize the buildings. The ta'aleem is carrying on all the time, mashallah. So Maulana is making great effort, and the asatiza are there also. We've got a wonderful group of asatiza, and the ta'aleem, tarbiyat, everything is of a very high level. Today we have the good fortune to have Maulana with us. Pay attention, inshallah, and we will benefit, inshallah.
دروش شریف پڑھنے میں اللهم صل علی محمد كما صليت علی ابراهيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء كرام معزز حاضرين حضرت مولانا عبد الحمید صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے یہ ہم سب کے بڑے اور سرپرست ہیں حضرت کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا یہ حقیقت میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ دل کی گہرائیوں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بے حیثیت لوگ مجھ جیسے لوگ اس مرتبے اور منزل پر پہنچیں گے جس کے وہ حقدار نہیں ہیں یہ مولانا موجود ہیں صاحب نسبت بزرگ ہیں ان کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کا کچھ کہنا یہ حقیقت میں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے حضرت کا حکم ہے میں دل کی میں جو باتیں آئی ہیں وہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میری ہر بات کا مخاطب خود میری ذات ہے، میں آپ کو مخاطب نہیں کرتا. نہ میرے اندر یہ جرأت ہے نہ ہمت ہے، مخاطب تو میں اپنے آپ کو کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے، آپ کی برکت سے اللہ میرے نفس کو گندگیوں سے پاک کر دے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم اپنی دینی امور کو انجام دیتے ہیں، اور ان تمام کوششوں اور جدوجہد کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح خاتمہ بالخیر ہو جائے. خاتمہ تو ہونا ہی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر ایک انسان کو، ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. اور مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جن کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا خاتمہ بالشر ہوتا ہے، برا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے، فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ مرنے والا اگر ایسا تھا کہ جس نے اپنے نفس کی خواہش پر عمل کیا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو اس کا برا خاتمہ ہوا، وہ بھی مر کے اللہ کے ہاں جائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ خاتمہ بالخیر ہے کہ جس نے خوف خدا سے زندگی گزاری اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے گناہوں سے بچتا رہا، اللہ ایسے مرنے والے کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. میرے دوستو، ہماری تمام جدوجہد کا خلاصہ ہے موت کی تیاری. آؤ تھوڑی دیر موت کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. لوگ موت کے بارے میں گفتگو کرنے سے بھاگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو. کیوں موت کو کثرت سے یاد کرو؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا انسان کے دل سے دنیا کی خواہش کو نکال دیتا ہے، اور جب دنیا کی خواہش نکل گئی تو آخرت کی فکر آئے گی. دنیا کی لذتیں نکل گئیں تو موت کی فکر آئے گی. دنیا کی لذتیں نکل گئیں تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اس لیے آپ فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت تو آنی ہی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں خیر اور سعادت والی موت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس راہ سے گزرنا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر نیک آدمی ہے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے، برا آدمی ہے تو عذاب کے فرشتے آئیں گے. اے اللہ ہمیں رحمت کے فرشتے نصیب فرما. فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے آئیں گے اور اس کو کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں جب نیک آدمی کی موت کا وقت آئے گا، رحمت کے فرشتے اس کے سرحانے آ کے بیٹھ جائیں گے، جو نور کی شکل میں ہوں گے، تا حد نظر سفید لباس میں فرشتے اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس کی روح کو نکالیں گے. کیسے نکالیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس کی روح کو تسلی دیں گے، پیار سے اس کو باہر بلائیں گے تاکہ روح نکلنے کی تکلیف اس کو نہ ہو. کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے پاک روح آ اس رب کے پاس چل جو تجھ سے راضی ہے. الى رب غیر غضبانا، چل اس رب کے پاس جو تجھ سے ناراض نہیں ہے. اور وہ رحمت کے فرشتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیرتے رہیں گے اور یہ جملے کہتے رہیں گے کہ چل اس رب کے پاس چل جو تجھ سے راضی ہے، چل اس رب کے پاس چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے. میرے دوستوں، اگر ہمیں کوئی آ کے یہ کہے کہ چلو تمہاری ماں تم کو بلا رہی ہے وہ تم سے بہت خوش ہے، تمہارا باپ تم کو بلا رہا ہے وہ تم سے بہت خوش ہے، تمہارا استاد تم کو بلا رہا ہے وہ تم سے بہت خوش ہے، تمہارا شیخ تم کو بلا رہا ہے وہ تم سے بہت خوش ہے، تو بتاؤ ہم خوشی خوشی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور جب کوئی آ کے کہے فرشتہ کہ چل شہنشاہوں کا شہنشاہ تجھے بلا رہا ہے، چل تیرا مالک و خالق تجھ کو بلا رہا ہے وہ تجھ سے بہت خوش ہے، تو بتاؤ وہ روح خوشی خوشی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ فرماتے ہیں وہ روح اس طرح سے نکلے گی اور اس پیار سے فرشتے اس کو نکالیں گے کہ اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام المؤمنین کے پاس بیٹھے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پاس موت کا تذکرہ ہوا. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، یا عائشہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه، کہ اے عائشہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اے عائشہ جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فوراً ایک سوال کرتی ہیں، فرماتی ہیں انا لنکرہ الموت یا رسول اللہ، کہتی ہیں اللہ سے ملاقات کو تو پسند کرتے ہیں ہم، لیکن اے اللہ کے نبی ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، موت کو ہم ناپسند کرتے ہیں. تو کیا موت سے ناپسند، موت کو ناپسند کرنا بھی اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنا کہلائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ عجیب و غریب ہے. آپ فرماتے ہیں موت کو ناپسند کرنا یہ ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اے عائشہ جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے موت کے وقت اس کو جنت کے مناظر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں کی عجیب و غریب مناظر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ ان نعمتوں اور مناظر کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ وقت سے پہلے میں دنیا پہ رخصت ہو کے جنت میں پہنچ جاؤں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه. فرمایا اس کے برخلاف جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے جہنم کے مناظر کو پیش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہاں کے عذاب کو پیش کرتے ہیں، وہاں کے دردناک حالات کو پیش کرتے ہیں، تو اس کی روح نکلنے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے. وہ جسم میں جگہ جگہ چھپتی ہے کسی طرح بچوں میں. اسی کو فرماتے ہیں من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه. لیکن موت کا تو وقت آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو تکلیف سے بچاتا ہے، اور بچانے کی شکل یہی ہوتی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی، کہ جنت کے عجیب و غریب مناظر فرشتے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. ادھر وہ ان مناظر کو دیکھنے میں کھوتا ہے، ان کو دیکھنے میں وہ اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ روح نکلنے کی تکلیف کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. بالکل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hazrat Maulana mentions that Allah Ta'ala has made it every single person has to leave this world. So there is no issue of whether we're going to die or not, everyone has to die. The question is how we're going to die. Allah Ta'ala has mentioned two groups of people who will have to leave this world. One is that group who is stubborn, ta'a, who desire to follow their desires. And they prefer this world over the year after. So for them Allah Ta'ala has made their abode Jahannam. Thereafter there is that group of people, khafa maqama rabbi, that know that one day we have to stand in front of Allah and they're scared of this. And then that desire, what they want to do, they pull themselves back from that desire. For them Allah Ta'ala said, for them there will be Jannah. So death has to come, every person has to taste. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned to Aisha radiallahu anha, that that person who desires to meet Allah, then he must know that Allah Ta'ala desires to meet. That person who doesn't want to meet Allah tabarak ta'ala, then he must know that Allah does not want to meet him. Aisha radiallahu anha, she asked a very important question at that time, explaining that which person does not like to meet Allah. But in the meeting of Allah, there is something called death. And death is the very painful thing. That is the thing that people are scared about. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, speak about death, mention death, so that it takes you out of this world. But death is painful. So Aisha radiallahu anha said, O Allah's messenger, we are scared or we dislike death. No one dislikes to meet Allah, it is death. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the dislike of death is something that's natural, it's painful. However, when the time of the death of a believer, a pious soul comes, Allah tabarak wa ta'ala prepares such a scene in front of him, which Hazrat Murana mentioned that angels will come as far as the eye can see, and they will be dressed in white, and they will start calling him, encouraging him, inviting him. And they will start saying to him, O soul, why don't you come to a creator who is happy with you? Hazrat Maulana says, if someone has to say, your mother is calling, your father is calling. He says, your sheikh is calling. And he says, and he is happy, the person goes. And if he says, the king of all kings is calling, and I can tell you he's happy with you, which person won't go? So the angels encourage, they call, they show the pleasures of Jannah. In that condition, even the pain of death, the person is made to forget. And in that happiness, the soul has to come out. But if that person is one who Allah tabarak ta'ala is angry with, then the complete opposite will happen. He will now be shown certain things that no soul will ever want to leave the body. And in that condition, his soul will be taken out. May Allah tabarak ta'ala protect us.
Mere dosto aur saathiyo, maut ko yaad karna chahiye. Aaj aisa lagta hai ki maut ka khauf hamare dilon se nikal gaya. ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملنے والوں میں لوگ فوت ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیتے ہیں، ان کو کفن دیتے ہیں، اپنے کندھوں پر سوار کر کے انہیں قبرستان لے جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. موت کا خوف انسان کی نجات کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. میرے دوستو اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی موت ہو گئی اور دنیا سے چلا گیا وہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی آنکھ بند ہو گئی. یاد رکھو، موت سے آنکھ بند نہیں ہوتی، موت سے تو آنکھ کھلا کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں موت سے کسی کی کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت سے تو انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے. فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبهوا، فرماتے ہیں سارے انسان خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، سب کی آنکھیں بند ہیں. یہ اللہ کے نبی، ہماری آنکھیں تو کھلی ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں بند ہیں؟ نہیں، تیری آنکھیں کھلی ہیں، لیکن بتا ان آنکھوں میں قبر کا منظر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ ان میں آخرت کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ ان میں موت کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ساری دنیا کہے تیری آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کا نبی کہتا ہے تیری آنکھیں بند ہیں. اور کب کھلیں گی یہ؟ اذا ماتوا فانتبهوا، جب تیری جسم سے جان نکلے گی تو دنیا کہے گی تیری آنکھیں بند ہو گئیں، اللہ کا نبی کہتا ہے نہیں، آج تیری آنکھیں کھلے گی. تجھے پتا چلے گا تو کیا کر کے آیا ہے، تجھے اپنے کیے کا کیا بدلہ ملنے والا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کے جسم سے جان نکل گئی، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو نے تین چیزوں کو چھوڑا ہے، تو نے مال چھوڑا، تو نے رشتہ داروں کو چھوڑا، اور تو نے اپنے اعمال کو چھوڑا. دیکھ مرنے کے بعد ان تینوں میں سے کون سی چیز تیرے کام آتی ہے اور کون کون سی چیز تیرے کام نہیں آتی. آج جو چیزیں کام نہیں آتی ہم ان پر محنت کر رہے ہیں، اور جو چیز کام آنے والی ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ تیری لاش کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر گھر سے جیسے ہی باہر نکالا، مال و دولت نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا. یاد رکھ، تیرے جنازے کے ساتھ تیری سیف کی چابیاں نہیں جائیں گی، تیرے بینک کے کاغذات نہیں جائیں گے، روپے کی گڈیاں نہیں جائیں گی، تنہا تیری لاش جائے گی. مال و دولت نے تو تیرا ساتھ یہی چھوڑ دیا. جس مال پر تو لڑتا ہے، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تو نے بھائی کے رشتے کو ختم کیا، بہن سے ملنے کو ختم کیا، پڑوسیوں کو اور قرابت داروں کو پیچھے چھوڑا، آج عثمان نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللہ رب العزت بھی کہتا ہے کہ مال اور دولت، آل اولاد، کوئی چیز تیرا ساتھ نہیں دے گی. فرماتے ہیں دیکھ، مال نے یہاں ساتھ چھوڑ دیا، اب تیرے ساتھ دو چیزیں چل رہی ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں اور تیرے اعمال ہیں. یہ رشتہ دار تجھے کندھے پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چل رہے ہیں. فرماتے ہیں جب رشتہ دار لاش کو، میت کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ میت بولتی ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے میت بولتی ہے. اے اللہ کے نبی ہم تو سنتے نہیں. فرماتے ہیں جنات اور انسان نہیں سنتے، اس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. اے اللہ کے نبی کیا بولتا ہے وہ مرنے والا؟ فرماتے ہیں میت اگر نیک آدمی کی ہے تو وہ بولتی ہے اور کہتی ہے مجھے تیزی سے آخری منزل کی طرف لے چلو، مجھے جلدی سے قبر میں پہنچاؤ، وہاں اللہ نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، جلدی سے مجھے وہاں تک پہنچاؤ. اور اگر بدکار کی، گناہگار کی میت ہوتی ہے تو وہ بھی تڑپتی ہے، کہتی ہے ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو بربادی کی طرف، کہاں لے جا رہے ہو آفت کی طرف، کہاں لے جا رہے ہو جہنم کے گڑھے کی طرف، مجھے بچاؤ. وہ چیختی ہے لیکن انسان اور جنات نہیں سن سکتے، اس کے علاوہ تمام مخلوق سنتا ہے. قبرستان پہنچ گئے، میرے دوستو غور کرو ذرا، قبرستان پہنچ گئے، کندھے سے اتار کے میت کو قبر کے کنارے رکھا گیا. اب قبر میں اتارنے کی منزل ہے، قبر میں اتارا گیا. کس کو؟ وہ مرنے والا کسی کا باپ ہو سکتا ہے، کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی کا دوست ہو سکتا ہے. لیکن قبر میں رکھنے کے بعد اگر بیٹا ہے تو باپ اس کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، اگر باپ ہے تو بیٹا اس کے ساتھ دفن نہیں ہو رہا ہے، بھائی ہے تو بھائی اس کے ساتھ دفن نہیں ہو رہا ہے. باپ کو بھی اولاد نے چھوڑ دیا، اولاد کو باپ نے چھوڑ دیا، دوست نے دوست کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیا. اب تنہا تو ہے جس کو سب نے مل کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا. تیرے ساتھ تو کوئی نہیں گیا، تو نے بیوی کے لیے جھوٹ بولا تھا، تو نے بچوں کو ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے پر دولت کما کے ان کو دی تھی، آج دیکھ تیرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو تنہا ہے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے. کون ہے تیرے ساتھ؟ صرف تیرے اعمال ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جن میں سے دو چیزوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مال نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تیرے ساتھ صرف اعمال ہیں. ذرا غور کرو، ہماری محنت کیا اعمال کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے یا مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ ہماری محنت اعمال کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے یا رشتہ داروں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے؟ ہماری زندگی کی محنت کس پر صرف ہو رہی ہے؟ آخرت میں مرنے کے بعد تو کام صرف انسان کے اعمال ہی آ رہی ہے.
حضرت مولانا says that every day someone is dying and we take part in the coffin, in the dafan, in the burial, but hardly will a person ever think that today as I am putting him in the grave, tomorrow I will be put in the grave. So many of us think that when a person dies, then his eyes close and his story has come to an end. Hazrat Maulana says, in reality, the day the eyes close, that's the time when the eye has opened. And where the world will say his story has come to an end, now the story only starts. Which comes in the hadith that everyone is fast asleep. But the day that he dies, then the eyes will open. What it means is, while we are alive, walking around in the world, we can't see much. We can't see the world of the qabr, we can't see the world of the hereafter. Our story will only start the day we will go in the grave. At that time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said three things for which man makes an effort in this world. It will either be his wealth, or it will be his family, or it will be his actions. At the time when he is put in his grave, he must see which one is coming to help him and which one is going to desert him. As soon as the eyes close, that wealth which he gave his life for, there and there pulls away from him. It will not come to help him in his ghusl, in his kafan, anything. That wealth is out, it's gone. Thereafter he will be cleansed, he will be put on, his kafan will be put on, His family will help him so much that they will put him on their shoulders and they will take him to the qabr. They will have the qabr dug. They will place him in the qabr. His son might go in the qabr. His father might go in the qabr. But till then his family will be with him. There and there, that family for who he gave his life, that wife, that child, that father, now when the grave is going to be closed, they have also deserted. Now that man is sitting alone, and the only thing that will come now to his help is his amal. Now is the time to think that what effort man makes for wealth and family, but when he will need them the most, they are the first to desert. What effort does he make for amal, because he is going to need them the most tomorrow.
میرے دوستو اور ساتھیو, انسان قبر میں پہنچ گیا. دیکھیے موت کے وقت فرشتوں سے سامنا ہمارا اور آپ کا سب کا ہوگا. موت کے بعد ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں اتار کے اوپر سے اس کو بند کر دیں گے. قبر میں کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آ کے ہر انسان سے تین سوال کریں گے. ہم سے بھی ہوں گے وہ سوالات. سوال کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی آؤٹ کر دیے. ان سوالات کے صحیح جوابات کیا ہیں وہ بھی بتا دیے, اور ان سوالات کے غلط جوابات کیا ہیں وہ بھی بتا دیے. گویا پرچہ آؤٹ ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی تیاری نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تین سوال ہوں گے. سب سے پہلا سوال ہوگا, من ربک, یہ بتا تیرا رب کون ہے, کس نے تجھ کو پیدا کیا؟ میرے دوستو, ایک آدمی اس کے جواب کو رٹتا رہے کہ میرا رب خدا ہے, رٹنے سے کام نہیں چلے گا, پریکٹیکل سے کام چلے گا. تیرا عمل رب کی تعلیمات کے اور اس کے حکم کے مطابق ہوگا تو تو قبر میں کہہ سکے گا کہ میرا خدا تو میرا رب ہے. اور اگر تیری زندگی رب کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھ, کل قبر میں صحیح جواب نہیں دے سکے گا. اللہ رب العزت اپنے نبی کو مخاطب کر کے ایک آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. فرماتے ہیں کہ اے نبی, آپ دیکھیے کچھ لوگ عجیب و غریب ہیں. کیسے ہیں وہ؟ فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے کہنے پر چلا جائے. تو اگر اپنی خواہش کے کہنے پر چلتا ہے تو گویا خواہش کو تو نے خدا بنا لیا. بتا کل قبر میں کیسے کہے گا کہ میرا خدا تو میرا رب ہے؟ دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینک, یہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح جواب ہے دینی الاسلام, میرا دین تو دین اسلام ہے. میرے دوستو, بتاؤ کہ جس شخص نے زندگی اسلام کے احکام کے خلاف گزاری ہو وہ کیسے کہہ دے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو, ہم دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں اپنی غلطیوں, اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا اس نے اپنے لیے گڑھے کو کھود لیا, اور جو ہمیشہ اپنی طرف سے فکر مند رہا وہی کامیابی کی دہلیز تک پہنچے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ دینی الاسلام یہ جواب دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کہ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا دین دین اسلام ہے, تو لازم ہے کہ تم زندگی میں اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ, تمہارا ہر قدم اسلام کے عین مطابق ہو. میرے دوستو, ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی کچھ باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. نؤمن ببعض ونكفر ببعض, بتاؤ کل کیسے کہیں گے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے؟ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ ہماری ہر تقریب, ہمارا ہر معاملہ, ہمارا ہر قول و فعل انشاءاللہ اسلام کے دائرے ہی میں ہوگا, اور اسلام کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. تیسرا سوال ہوگا, من ھذا الرجل, یہ بتا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتے اشارہ کریں گے. صحیح جواب دینے والا کہے گا کہ یہ رحمت للعالمین میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد رکھو قبر کے اندر آقا کو وہی پہچانے گا جس نے زندگی بھر آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش اور جس نے آقا کی سنتوں کو چھوڑا ہوگا یقیناً اس کو پہچاننے میں تکلف ہوگا. یہ تین سوالات ہیں. جب آدمی صحیح صحیح جواب دے دے گا تو حدیث میں عجیب و غریب الفاظ آئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تینوں سوالات کے صحیح جوابات آ جائیں گے تو نادا مناد من السماء, تو آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا. کیا آواز لگائے گا؟ کہے گا صدق عبدی فافرشوه من الجنتی والبسوه من الجنتی وافتحوا له بابا الى الجنہ. اللہ آسمان سے آواز لگائے گا, کہے گا میرے بندے نے صحیح جواب دیے, لہذا اس کے نیچے اب جنت کا بستر بچھا دو, اس کا یہ لباس کفن اتار کے اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو. صدق عبدی فافرشوه من الجنتی والبسوه من الجنتی وافتحوا له بابا الى الجنہ. میرے دوستو اور ساتھیوں, اگر خدا نہ خواستہ انسان صحیح جواب نہ دے سکا, اگر خدا نہ خواستہ انسان جواب دینے میں کچھ تردد اور شک و شبے کا شکار ہوا تو آسمان سے آواز آئے گی کذبا. حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب صحیح جواب دینے والا صحیح جواب دے گا تو اللہ کہے گا صدق عبدی میرے بندے نے صحیح بات کہی, اور جب غلط جواب دے گا تو کذبا کہا جائے گا, عبدی نہیں کہا جائے گا, وہ خدا کا بندہ نہیں ہے, وہ تو خدا کو چھوڑ چکا ہے. کذبا فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار, کہ اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو, اس کو آگ کا لباس پہنا دو, اس کی قبر میں آگ کی طرف کھڑکیاں کھول دو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں موت کو یاد کرو اور دیکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ مت سوچو کہ ابھی جوانی ہے, یہ مت سوچو کہ جسم میں ابھی طاقت ہے, یہ مت سوچو کہ ابھی صحت اور تندرستی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مخاطب کرتے ہیں امت کو اور عجیب بات کہتے ہیں, فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح واذا امسيت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح, کہ اگر تجھے صبح مل جائے تو تو شام کا انتظار مت کر, ہو سکتا ہے یہ صبح تیری زندگی کی آخری صبح ہو. اگر تجھ کو شام مل جائے تو تو صبح کا انتظار مت کر, ہو سکتا ہے یہ شام تیری زندگی کی آخری شام ہو. میرے دوستوں اور ساتھیوں, جس نے موت کے لیے تیاری کی, ہر وقت اپنی نگہبانی کی, ہر وقت اپنی نگرانی کی اور موت کا خوف اور موت کی حقیقت اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لی, اللہ رب العزت اس کو زندگی بھی عافیت سے گزارنے کا موقع دے گا, اس کا حسن خاتمہ فرمائے گا اور مرنے کے بعد اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. کیونکہ موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے انسان کے لیے نیکیوں کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آؤ ہم اس بات کا عہد کریں کہ زندگی کے ہر قدم پر موت کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ.
حضرت مولانا says once a person is put in the grave then two angels with three questions. The questions is something that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam already mentioned, the answers have been mentioned as though the paper has leaked. Now with the paper out also still if man does not make preparation then what can be said? But Hazrat Mawlana says that just knowing the answer will never be sufficient now in the qabr. The first question will be, who is your Lord? So just by repeating the answer, my Lord will be Allah, my Lord Allah, my Lord Allah, the answer won't come out in the grave. There a practical expression in this world will be needed to take it out on the tongue. Meaning that person who lived in this world knowing that my Creator, my Lord, the one who I give everything is Allah. Which Allah Tabarak Tala in the Quran says to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that have you seen certain people who have made their own carnal desires their Lord? So if a person has made his carnal desire his Lord, then the answer, Allah will not come out in the grave, something else will come out. Thereafter the person will be asked, what was your deen? So the answer is known to everyone that the deen is Islam. But again the Hazrat Maulana says, that person whose life was not a life of Islam, and a life of Islam, explaining the verse of Quran where Allah Tabaraka Taala says, O people of Iman, you have to enter into Islam in totality. Our condition is we practice on some and we leave out some. For our functions, our weddings, then Islam pulls back. Certain times it pulls. As long as Islam is not ruling over every facet of our life, then there is not complete Islam, the complete answer at that moment may not come out. And thereafter a person will be shown Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he will be asked, what do you say regarding this man? The answer is known that this is the mercy to the entire world. But that person who lived his life or made an effort to live a life of sunnah, he will recognize very easy, and the person who was not on sunnah will find great difficulty in recognizing. If the answers are correct, then from on top a i'lan, an announcement will be made that sadaqa abdi, my servant has spoken the truth. Now from Jannah prepare his bed, from Jannah prepare his clothing, and for open a window that he may see into Jannah. But if a person does not give the right answer, then the i'lan announcement will be made kazaba, he has lied. Hazrat Maulana says, if he passed, Allah Tabaruk Tala will say, my servant has spoken the truth. But if he fails, Allah Tabaruk Tala will not even say, my servant. He will just say, he lied. And now from Jannah, a bed, from Jannah, clothing, and a window into Jannah. From Jahannam, a bed, from Jahannam, clothing, and a window into Jahannam. Hazrat Maulana says, never ever feel, I'm not going to die now. I'm still young, I'm still healthy. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu used to say, if you see the morning, don't have hopes for seeing the night. If you awake at night, don't have hopes for seeing the morning. That person who has that fikr that I can die any day, he will see that to pull away from sin becomes easy, and to fall into a'mal becomes easy. Hazrat Maulana says, let us make that ahad, that death stays in front of us, and Islam comes into us.
Mere dosto aur saathiyon, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اس کو سن کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیبی. فرماتے ہیں موت ایک پل ہے جس پر چل کر کے ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملتا ہے. موت ایک پل ہے، ایک برج ہے کہ جس پر چل کر کے تم اپنے محبوب یعنی اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات کر سکتے ہو. میرے دوستوں، موت کو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ اگر بنانا چاہتے ہو، محبوب سے اگر موت کو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، تو زندگی میں تین کام کر لو، انشاءاللہ یہ موت محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنے. موت تو آنی ہی ہے، آنی ہی ہے، لیکن اگر تین کام کر لو تو انشاءاللہ یہ موت محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنے گی. اور اگر وہ تین کام ہم سے چھوٹ گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ موت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بنے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، تین کام کیا ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سن کر کے اس پر عمل کی کوشش کریں. اگر موت کو اللہ رب العزت یعنی محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو تین کام کرو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو ادا کرتے وقت پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرو. آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے بلکہ کھیل کرتے ہیں. میں یہاں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ نماز کے بعد اگر دائیں طرف بیٹھے ہوئے ساتھی، بائیں طرف بیٹھے ہوئے ساتھی سے یہ پوچھ لو کہ امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی اور دوسری میں کون سی پڑھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 99% لوگ نہیں بتا سکے. نماز پڑھتا ہے اس رب کائنات کے سامنے کھڑا ہے جو تیرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تیرے باطن کو بھی دیکھتا ہے. تیرا رخ تو کعبے کی طرف ہے لیکن تیرا دل کہیں اور مصروف ہے. بتا، یہ نماز اللہ کا محبوب تجھے کیسے بنائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن فواحش میں مبتلا ہیں، نمازی ہیں منکرات میں مبتلا ہیں، نمازی ہیں گناہوں میں مبتلا ہیں، نمازی ہیں معاملات کے خرابیوں میں مبتلا ہیں. کیوں؟ نماز صرف ظاہری رسم و رواج کے طور پر ادا کی جا رہی ہے، نماز کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں پڑ رہا ہے. میرے دوستو، اگر نماز کو صحیح انداز میں ادا کیا جائے تو یقیناً اللہ نماز کی برکت سے ہم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور وہ خود ہمارا محبوب بن جائے گا. اس طرح سے موت محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب عبادت کرو، نماز پڑھو، تو کیسے پڑھو؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرماتے ہیں نماز پڑھ، عبادت کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس طرح نماز پڑھ گویا کہ تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے. میرے دوستوں، اگر ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں وہ آنکھیں نصیب ہو جائیں، وہ مرتبہ مل جائے کہ ہم خدا کو دیکھنے والے بن جائیں، تو بتاؤ کبھی نماز کے دوران آدمی اپنی داڑھی سے کھیلے گا؟ کبھی نماز کے دوران اس کا دل کہیں اور متوجہ ہوگا؟ خدا کو دیکھ رہا ہے تو کہیں اور متوجہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھ کو یہ مرتبہ نہ مل سکے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ مرتبہ نہ مل سکے، تو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ تو سوچ لیا کر کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے. خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے تو اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، بڑے ادب سے بیٹھتا ہے، تو اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، بڑے ادب سے بیٹھتا ہے، تو اپنے بڑوں کا سامنا کرتا ہے تو بڑے ادب سے سامنا کرتا ہے. تو خدا تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور ادب کو بھول جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور متوجہ نہیں ہوتا اس کی طرف، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دھیان تیرا کہیں اور ہوتا ہے. تو بتا تیری نماز قبولیت کے درجے کو کیسے پہنچے؟ آج ہم نمازوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نمازی جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے. محدثین نے اس کا راز ذکر کیا ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے کا کیا مطلب ہے. ہاتھ اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کو پیچھے ڈال دیا، اللہ اکبر، اب سب سے بڑا اگر میری نظر میں کوئی ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے. تو نے دنیا کو پیچھے ڈال دیا لیکن تیرے دل میں تو ابھی بھی دنیا ہے. تو نے دنیا کو پیچھے ڈال دیا لیکن تیرا قلب تو ابھی بھی دنیا والوں میں مشغول ہے. تو اللہ کی طرف جب تیرا دل مشغول نہیں ہے تو یاد رکھ، اللہ کو تیری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں. قرآن میں اللہ اعلان فرماتا ہے، کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں تو بڑا بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم میرے محتاج ہو، تمہیں میری ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر موت کو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کو پیدا کرو، اور نماز اس طرح ادا کرو کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ ہو. آپ نے صحابہ کو اس کی طرف بہت متوجہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا بڑا عجیب و غریب، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہو، اور میں پوری کوشش کر کے نماز شروع کرتا ہوں کہ دھیان اللہ کی طرف ہو لیکن دھیان بٹ جاتا ہے، تو اب کیا کروں میں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، وہ جواب ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. فرماتے ہیں دھیان کے بٹنے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ تم خود اپنے ذہن و دماغ کو اللہ سے ہٹا کے کہیں اور لگاؤ، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے اللہ کا نبی روکتا ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم خود اپنے ذہن کو متوجہ نہیں کرتے بلکہ دوسرے خیالات خود بخود دل میں آ جائیں، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. میرے دوستو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ رکھیں، ہماری کوشش یہ ہو، اور اس کے بعد اگر خود بخود کچھ خیالات آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ خیالات مضر نہیں ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہی تسلی دی ہے. جی
حضرت مولانا mentions that death is a bridge. Every person has to die. But if he understands what death is, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, in reality, death will be a link, a bridge between a lover and his beloved. And if man wants to find his beloved, he has to cross over that bridge. If a man makes an effort in his life that Allah tabarakullah becomes his beloved, then death will be that bridge which will unite him. If a man doesn't make that effort, however, then death will be the link between him and his destruction. So Hazrat Maulana says, to make death that bridge which will unite us with our beloved, there are three actions which Hazrat Maulana says, if man has to do, then inshallah Allah tabarak ta'ala will make death the most beloved, and it will make death the bridge towards meeting his beloved. The first he says is regarding salah, that a person has to perform salah with khushu and khudu. This will mean, Hazrat Maulana says, that we do not perform salah, we do the acts of salah. He says, we do not make salah, we are rather playing in salah. He says, his proof for this here is that in before the salah, after the salah, if a person has to ask those around him, then Hazrat Maulana says about 99% of the people will not even know whether the imam, what he read in the salah, in which rakat he read what. The reason is because in the salah we are thinking of everything besides what we're supposed to be thinking about. So in the salah, to understand that I am now in front of my Allah, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained that the word ka'annaka tara, that to perform your ibadat, your salah in such a manner as though you are seeing your Allah. Hazrat Maulana says, if one has to have this level, that he is as though he is seeing his Allah, then you will not find a man playing with his beard, looking around. His attention will be completely focused, because as though he is seeing his Creator. And if man cannot reach that high level, then at least so much he has to understand that my Allah is looking at me. Hazrat Maulana says, in front of your Shaykh, in front of a man of adab, a man of a senior, we all know that we will sit with adab, we will not look around, we will not play. But when it comes to being in front of the greatest of the great, where does that adab go? The reason is because in salah we are forgetting who we are in front of. Hazrat Maulana says, when we say Allahu Akbar, ulama have mentioned, why do we lift up our hands to our ears? It is a practical expression that whatever has been in front of me, I have now thrown it behind. And if there is anything great in my eyes, it is only the being of Allah. So he says, with our hands we have thrown the whole world behind us. So why are we still allowing the world to remain in the heart? That has to come out. Sahaba radiallahu anhu were trained to perform their salah. But then a sahabi asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I try to pay attention, but my mind sometimes drifts. For which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then gave the answer which we are all looking for. That person who himself takes his mind away from Allah, and he puts his mind in anything besides Allah in his salah, then Allah tabarak ta'ala got no time for that salah. But that person whose desire is, I must think of nothing but Allah, and his mind drifts away, then inshallah Allah tabarak ta'ala will forgive him and will accept that salah.
Mere dosto aur sathiyo, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne jo namaz sahabe kiram ko sikhai thi, sahaba waisi hi namaz padhte the. Bahut se waqiat hain. میں صرف ایک واقعہ ایک صحابی کا اور ایک واقعہ اپنے بزرگ کا نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی ایسی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اور دیکھو انسان کوشش کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جب کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا، سوچے گا ہی نہیں، تو اللہ کا تو اعلان ہے کہ مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں، میں تو بہت بے پرواہ ہوں، تم میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر ان کے جسم میں تیر گھس جاتا تو اس زمانے میں آپریشن کا وہ طریقہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہے، چاقو اور تلوار سے جسم کو کاٹ کے تیر نکالا جاتا تھا یا طاقت سے کھینچا جاتا تھا. تو صحابہ یہ مشورہ کرتے تھے کہ اب علی کی جسم میں تیر گھسا ہوا ہے، ابھی مت نکالو، بہت شدید تکلیف ہوگی، ان کو نماز میں مشغول ہونے دو. جب یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اپنے خدا کے سامنے تو اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے نہیں پتا چلے گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کچھ صحابہ جمع ہوتے اور ان کے جسم سے اس تیر کو کھینچ کر کے نکال لیتے، ان کے جسم میں جنبش تک نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے دوستو، میرے ذہن میں ایک واقعہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا آیا. ہمارے بزرگوں کی نمازیں بھی ایسی ہی تھیں، آج ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. حضرت مدنی رحمہ اللہ سفر میں تھے، دوران سفر ٹرین کسی پلیٹ فارم پہ رکی، آپ اتر گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی پلیٹ فارم پہ جماعت سے نماز پڑھیں گے. صفیں بچ گئی، حضرت امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ انجن نے سیٹی دی اور ٹرین ہلکے ہلکے پلیٹ فارم سے چل دی. جو لوگ پیچھے کھڑے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے نیت توڑی اور بھاگ کے ٹرین کے ڈبے میں بیٹھ گئے، مگر حضرت اطمینان سے نماز پڑھتے رہے. ٹرین تھوڑے آگے چلی، پھر واپس آئی اور جہاں کھڑی تھی وہیں رک گئی. حضرت نے اپنی نماز پوری کی اطمینان سے، سلام پھیرا، دعا کی اور اپنے ڈبے میں جا کے بیٹھ گئے. اب جو لوگ نیت توڑ کے بھاگے تھے انہیں بڑی شرمندگی ہوئی. ان میں سے کچھ لوگ آئے حضرت کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو ٹرین کی سیٹی کی آواز سنی اور نیت توڑ کے ہم بھاگ گئے اور ٹرین میں آ کے بیٹھ گئے، ہماری نماز بھی خراب ہوئی اور آپ تو اطمینان سے پڑھتے رہے، آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا. تو حضرت نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی ٹرین کی سیٹی اگر میں بھی سن لیتا تو میرا بھی وہی حال ہوتا جو تمہارا حال ہے. میرے تو کان میں وہ آواز ہی نہیں آئی، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا خدا کا بندہ تو اسے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میرے دوستو، یہ نمازیں ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہیں. آج ہماری نمازوں کے اندر کوئی دم نہیں ہے، ہم نمازوں کو بنانے کی فکر نہیں کرتے. ایک روٹین ورک ہے جس کو ہم نے پورا کیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جنتی ہیں. میرے دوستو، ہر قدم پر اپنی آخرت کی فکر کرو. جو آدمی اپنی آخرت کی فکر سے بے نیازی برتنے لگے گا، یاد رکھو وہ اپنی بربادی کے لیے گواہ کھو دے گا. ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. ایک صحابی تھے، وہ بیمار ہوئے. دیکھو میں جو بات کہوں گا میرے دوستوں اور ساتھیوں، چلتی پھرتی بات نہیں ہوگی، یہ تو قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی، کیونکہ ہمارے لیے مشعل راہ تو یہی دو چیزیں ہیں. اگر قرآن و حدیث ہی کو چھوڑ دیا جائے تو جنت کی راہ اور کامیابی کی راہ بند ہو جائے گی. ایک صحابی ہے، وہ بیمار ہوئے، دوسرے صحابہ ان کی مزاج پرسی کو آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے. تو کسی نے کہا تم کیوں روتے ہو، اتنی فکر کیوں کرتے ہو، تمہاری تو مغفرت ہو ہی جائے گی. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ تمہیں اللہ کے نبی نے ایک بشارت دی تھی، وہ ہمیں یاد ہے اور ہم اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں تم اپنی آخرت کی فکر نہ کرو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا. انہوں نے کہا بھائی وہ کون سی روایت ہے، سناؤ. تو ان کے ساتھی صحابہ نے ان کو سنائی، ایک واقعہ سنایا کہ جب تم مسلمان ہوئے تو تمہاری مونچھیں بہت بڑی بڑی تھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی مونچھیں کسرواتے رہنا یہاں تک کہ میدان محشر میں میری تم سے ملاقات ہو. تو دیکھو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے میدان محشر میں ملاقات کی وضاحت کر دی، جو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو مجھے یاد ہے، لیکن میرے سامنے ایک اور روایت ہے جو میرے دل کو پریشان کرتی ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی روایت ہے، جب وہ روایت انہوں نے بتائی تو جتنے تھے سارے ہی رونے لگے. وہ روایت انہوں نے بتائی کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا کے یہ جملے سنے ہیں کہ کل میدان محشر میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے جہنم میں دھکیل دے گا. اے لوگوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے کون سے ہاتھ میں ہوں گا، جنت والے ہاتھ میں ہوں گا کہ جہنم والے ہاتھ. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ پہلی چیز یہ کہ اگر موت کو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی اصلاح کرو، خشوع اور خضوع پیدا کرو، اور جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ تو اپنا رشتہ دنیا سے منقطع کر لو، اور اگر کوشش کرو گے تو اللہ اس میں آپ کی اور ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ.
حضرت مولانا سے اس ویسے ایفرٹ ہیز ٹو بی میڈ آن اور سلام. And if we make that effort, then Allah Tabaruk Tala is all ready to accept. And if we have no concern, then Allah Tabaruk Tala also does not need. Hazrat Maulana says he will give a couple of waqiyat incidents to show how people made effort and what Allah Tabaruk Tala then did for them. It was famous for Ali radiallahu anhu that when he would perform his salah, if ever in a battle Hazrat Ali radiallahu anhu was pierced, either a sword, a dagger, then the people around would say, do not just pull it out because the pain of pulling it out will be severe. Rather allow him to go on his musalla, say Allahu Akbar. Because once he stands in front of his Allah, he becomes oblivious of the world. He would start his salah and then couple of them would get together and with force they would pull it. But Ali radiallahu anhu would feel nothing. This they reached because they started making an effort and Allah tabaruk ta'ala thereafter did the rest. Hazrat says that Hazrat Maulana Hussein Ahmad Madani rahimullah himself, at one time they were at the platform, the train was getting ready to leave. Hazrat Madani rahimullah understood there is a little time, so he said, we will perform salah with jamaat on the platform. The salah began, Hazrat Madani was the imam, and the whistle blew for the train to start moving. Those people who heard the whistle obviously understood what a problem it will be to miss the train. So many at the back, they broke their salah and they jumped on. The train started, it moved a little and then it stopped. Hazrat Madani rahimullah with great ease, he completed his salah and thereafter he went, his platform was practically in the same place and he got on. Those people who had broken their salah were now feeling shy, ashamed. So they came to Hazrat Madani rahimullah and they said, what, we couldn't help it, we heard the whistle. We thought of all the problems, so we broke our salah. So Hazrat Madani rahimullah at that time said a very amazing thing which gives us some understanding of what concentration Allah tabarakullah had blessed them with. He said, my friends, had I heard the whistle, I would have also quickly hastened with the salah and finished the salah. The thing is, I never heard the whistle. So Hazrat Maulana says, if we have that fikr, that worry of our ibadat, then Allah tabarakullah will also make things happen. But if there is no concern from our side, if everyone just sits and says, since I got iman, I'm a jannati, then things are not going to happen. A sahabi radiallahu anhu was ill, another one came to visit. They found him crying, so the sahabi says to the one who is ill, why are you crying? What worry do you have? He said, I'm worried of the year after. He says, how can you have a worry when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told you what he told you? He said, what did he say? He says, don't you remember the time when your moustache was a little long? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told you, why don't you trim your moustache? And continue trimming it until the time comes that I meet you on the plains of Mahshar. So they say, he told you he is going to meet you. If you know you're going to meet him, what worry you got? So the sahabi says, I also remember that promise. But there's another narration and he mentions it to them which cause of which all start crying. He says that I also heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying, on that day Allah tabaruk ta'ala will take one handful and put in Jannah, one handful in Jahannam. He says, I do not know in which hand I will land up in.
Mere dosto aur sathiyo, dusri cheez, maine kaha tha ki agar maut ko mehboob se mulaqat ka zariya banana chahte ho to apne andar teen khoobiyan paida karo. اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ موت کو اگر محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو زندگی بھر اس بات کی کوشش کرو کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے کبھی خلق خدا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یاد رکھو، خلق خدا کو تکلیف پہنچانے پہ جو بچے گا اللہ اپنے محبوب میں اس کو شامل فرمائے گا. اور آج ہم خلق خدا کو تکلیف پہنچانے سے نہیں بچتے، ہم تو اس گناہ میں گلے گلے دھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ کے گھر والے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے گھر والے ہیں سب. اگر ہمارے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو بتاؤ ہمیں دکھ ہوگا کی نہیں ہوگا؟ ساری مخلوق اللہ کے گھر والے ہیں. جب خلق خدا کو تکلیف ہوگی تو خدا کو تکلیف ہوگی، اور جب خلق خدا خوش ہوگی تو خدا بھی خوش ہوگا. اور آج خلق خدا کو تکلیف پہنچانے میں تو ہم آگے رہتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ پہنچانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق خدا کو تکلیف پہنچانے سے اور ایذا رسانی سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ مسلمان کون ہے،
فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. فرماتے ہیں مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ نہیں بچا رہے ہیں. میرے دوستو, اللہ کی مخلوق کی مدد کرو, اگر مدد کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پریشان حال لوگوں کے کام آؤ, تم سے جتنی کسی کی مدد ہو سکے کرو. تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے, اصل ذمہ داری تو مدد کرنا ہے. اگر کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا. فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. فرماتے ہیں کسی شخص نے اگر کسی مؤمن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو میدان محشر کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج ہم نے اپنے اس کردار کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے, ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ بھی کرنے کو تیار نہیں. یاد رکھو صلہ رحمی ایسے ہی فرض اور لازم اور ضروری ہے جس طرح نماز فرض لازم اور ضروری ہے. اگر صلہ رحمی میں کمی ہوئی تو نماز کی قبولیت خطرے میں پڑ جائے گی. اگر صلہ رحمی میں کوتاہی ہوئی تو انسان کی نیکیاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچیں گی. اور آج صلہ رحمی کرنے کے بجائے ہم رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں. اور جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب میرا تعلق بھائی سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھائی میرے ہاں نہیں آتا, اس لیے میں بھی اس کے ہاں نہیں جاتا. یہ ایک غیر شرعی جواب ہے. وہ بھائی تیرے ہاں نہیں آتا, وہ رشتہ دار تیرے ہاں نہیں آتا, وہ مجرم اور گناہگار ہے, اس کے گناہ کی وجہ سے تیرے لیے گناہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. فرماتے ہیں جو تیرے ہاں آئے تو بھی اس کے ہاں جا, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اگر کوئی تجھ سے ملتا ہے اور اس کی وجہ سے تو بھی اس سے ملتا ہے تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو بدلہ ہے. ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی وہ ہے کہ جو تجھ سے نہ ملے تو اس سے مل, جو تجھ سے رشتے کو توڑے تو اس سے رشتے کو جوڑ, جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے, جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر. یہ ہے صلہ رحمی, اور آج اس کو مسلمان چھوڑ بیٹھا ہے. دیندار لوگ ہیں, حج اور عمرہ کیے ہوئے ہیں, دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ نہ ان میں سے نہ ان کی اپنے بھائی سے بنتی ہے, نہ اپنی بہنوں سے بنتی ہے, نہ اپنے رشتہ داروں سے بنتی ہے, نہ اپنے دوستوں سے بنتی. صلہ رحمی نہیں ہے. تو یاد رکھ کل قیامت کے دن اللہ بھی تیرے اوپر رحم نہیں کرے گا. ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہوئے عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت صلہ رحمی کو ایک جسم عطا فرمائے گا, وہ جسم کی شکل میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور عرش الہی کے ستون کو پکڑے گی اور صدا لگائے گی, کہے گی اے اللہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا آج تو اس پر رحم و کرم کی بارش برسا, اور اے اللہ جس نے دنیا میں مجھے توڑا ہے آج تو اس کو برباد اور تباہ کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صلہ رحمی کہہ رہی ہے. اور صلہ رحمی کی اس آواز کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا, اللہ رب العزت اس کی اس آواز کو قبول کرے گا. اور صلہ رحمی کو جس نے توڑا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا, چاہے اس نے کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوں, چاہے اس نے کتنے ہی روزے رکھے ہوں, چاہے اس نے کتنے ہی حج کیے ہوں. یہ گناہ ایسا ہے جو جس کی وجہ سے انسان اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر موت کو محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو خلق خدا کو تکلیف پہنچانے سے بچو، اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، صلہ رحمی کرو، تعلقات کو جوڑو، تعلقات کو ختم مت کرو. میرے دوستو، ہم ابھی سفر میں ایک جگہ بات ہو رہی تھی، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اپنے بھائی سے اپنے تعلقات کو استوار کرو، اگر وہ تم سے سیدھے منہ نہ بولے تم جب بھی اس کے گھر جاؤ، وہ اگر تمہیں دھکا دے کے نکال دے تم پھر بھی اس سے ملو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو. ہم غیروں کے لیے بہت اچھے ہیں اور اپنوں سے ہم سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اس سے بڑی شرم و غیرت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. دیکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. ایک دفعہ ایک صحابیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، صدقے کے کچھ پیسے میرے پاس ہیں اور میرا فلاں رشتہ دار محتاج ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ صدقے کے پیسے اسے دے دوں، تو کیا میں اپنے رشتہ دار کی صدقے کے پیسے سے مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا ہاں مدد کرو، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا لکی اجرانی، اجر الصدقتی و اجر الصلتی. فرمایا اگر تم اپنے رشتہ دار کی مدد کرو گی تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، صدقے کا اجر بھی اللہ دے گا اور صلہ رحمی کا اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر موت کو محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی بھی خلق خدا کو تکلیف نہ پہنچنے دو، اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرو، دیگر اعزاء و اقارب کے حقوق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. جب خلق خدا کے حقوق کو ادا کرو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور یہ موت محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ.
The Maha says the first action with which he says a person will make death a bridge to meet his beloved was salah with khushu and khudu. The second is, he says, that to make an effort never to cause distress, difficulty to the creation of Allah tabarak ta'ala, which comes in the hadith that the entire creation is like the household of Allah, and the most beloved to Allah is he who is good to the household. Hazrat Maulana says, forget harming the creation. The demand of Islam is that we must be good to the creation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever can remove any difficulty, who can give but what we'll say a breath to his believing brother, his believing sister, that person who can give some respite, ease to this fellow brother and sister, on the day of Qiyamah, Allah tabarak ta'ala will give him respite. So our effort should be to create help to others. Harm should not even be in our way. He says, unfortunately, that is not found today. Forget with those around us, even with those within us, meaning our own family members, where the command has come so much for silah, to join your family ties. Hazrat Qurana says, unfortunately, it is found today that brothers and sisters, parents and children, everyone is breaking. To such an extent that a man may be good with those around, but with his own family, there he is saying that he doesn't come to visit me, so why must I go to visit him? Hazrat Maulana says that if he comes to visit you, and then you go to visit him, you cannot call that family ties, sila rahmi. That is called paying a favor with a favor. Rather, sila rahmi is that which is mentioned in the hadith, that sil man qataak, the man who breaks away from you, your job is to bring him back to you. And that man who oppresses you, your job is to forgive him. And that man who acts rude with you, your job is to act good with him. This is the demand of silah. Hazrat Maulana says, you will find many people going for Hajj, for Umrah. Many people are linked to the different efforts of deen. But when it comes to their family ties, there you will see nothing happening. So he says, A'mal will help on the day of Qiyamah, as long as Sila Rahmi is sorted out. If there is no Sila Rahmi family ties, Allah's Raham will not fall on that person. The proof of it is mentioned in the hadith on the day of Qiyamah. When man will come in front, he will find the Sila family ties. It will have a body. It will be holding onto one pillar of the arsh of Allah tabarak ta'ala. And it will be saying, O Allah, the one who joined me, looked after me, you pour upon him your showers of mercy. And the man who broke me, O Allah, you break him away from you. At that time, a'mal will not help if this matter is not sorted out.
میرے دوستوں وہ تیسری چیز کیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان موت کو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ موت محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنے تو ایک تیسرا کام بھی کرو, اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ وہ تیسرا کام یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام انجام دو تو صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کرو. اگر خلوص اور للہیت سے دین کے کاموں کو انجام دو گے تو اللہ اپنے محبوب میں ہمارا اور آپ کا شمار کرے گا. یاد رکھو میرے دوستوں, شیطان انسان کے اعمال کو خراب کرتا ہے, اور کس طرح خراب کرتا ہے؟ انسان کا ظاہر بہت اچھا ہے, انسان کا باطن خراب ہوتا ہے نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے. ہماری نیت کیا ہے ہمارے سامنے والے کو پتا نہیں, ہماری نیت کیا ہے ہماری بیوی کو پتا نہیں, ہماری نیت کیا ہے ہمارے دائیں اور بائیں رہنے والوں کو پتا نہیں. ہم اپنی نیت کو ہر ایک سے چھپا سکتے ہیں, لیکن بتاؤ اللہ سے چھپائیں گے تو کیسے چھپائیں گے؟ اللہ تو ہماری نیت کو خوب جانتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم نے ساری نیکیاں کر لی, تم نے سارے اعمال انجام دیے, لیکن یہ اعمال قبولیت کے درجے کو اسی وقت پہنچیں گے جب خلوص اور للہیت کے ساتھ ان کو انجام دیا گیا ہوگا. اگر خلوص کے ساتھ انجام نہیں دیا تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا, اور خلوص سے انجام دیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے گا. ایک روایت میں عجیب بات فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا, اعلان ہوگا کہ جن لوگوں نے نیکیاں انجام دی تھیں کسی اور کو دکھانے کے لیے, آج وہ اپنی نیکیوں کا صلہ لینے کے لیے انہی کے پاس جائیں, میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں. تو میرے بھائی بتاؤ انسان کو بدلہ کیسے ملے گا اس کی نیکیوں کا؟ ایک حدیث شریف میں عجیب بات فرمائی گئی ہے رونگٹے کھڑی کر دینے والی. فرماتے ہیں آپ کہ جہنم میں ایک شخص ہوگا جس کی اتڑیاں نکلی ہوئی ہوں گی, اور وہ اپنی اتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا اور بہت شور مچا رہا ہوگا. جہنم کے دوسرے حصے میں جو لوگ ہوں گے وہ دوڑ کے آئیں گے کہ یہ شور کون مچا رہا ہے اتنا. جب وہ اس کے قریب آئیں گے تو حیران رہ جائیں گے, کوئی کہے گا ارے یہ تو ہمارے ہاں کے مولوی صاحب ہیں, کوئی کہے گا یہ تو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے, کوئی کہے گا یہ تو امام صاحب تھے, کوئی کہے گا یہ تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے. لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے, کہیں گے آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے, آپ تو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے, آپ تو دین کی دعوت کا کام کرتے تھے, آپ تو عالم تھے, آپ تو شیخ تھے, آپ تو پیر و مرشد تھے, آپ کا یہ حال کیوں ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں اچھی باتیں بتاتا تھا, میں پیر و مرشد تھا, میں عالم تھا, میں دائی تھا, مگر میرے اندر ایک کمی تھی. وہ کیا تھی؟ میں دوسروں کو خیر کی بات بتاتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. کیوں؟ خلوص نہیں تھا. اگر خلوص ہوگا تو انسان پہلے خود عمل کرے گا پھر دوسروں کے سامنے رکھے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں میدان محشر میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا, اللہ سوال کرے گا میں نے تجھے علم دیا تھا, حدیث کا علم دیا تھا, قرآن کا علم دیا تھا, شریعت کا علم دیا تھا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس علم کو پھیلایا, میں نے جگہ جگہ مدرسے بنائے, مکاتب بنائے, دین کی نشر و اشاعت کی. اللہ کہے گا یہ سارے کام تو نے کیے لیکن اس لیے کہے کیے کہ لوگ تجھ کو علامہ مولانا کہیں, اس لیے کیے کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم فقیہ اور محدث کہیں, جو تُو نے چاہا تھا وہ تجھے مل چکا, اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. خلوص نہیں تھا. میرے دوستوں ایک بڑے تاجر کو بلایا جائے گا, اللہ کہے گا اس تاجر سے میں نے تجھے بہت بڑی شاپ دی تھی, بہت بڑی بزنس دی تھی, بڑی دولت دی تھی, تُو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس دولت کو دین کی راہ میں خرچ کیا, میں نے مدرسوں کو دیا, میں نے مسجدیں بنائی, میں نے غریب اور بیواؤں کی مدد کی. اللہ کہے گا تو نے سب کچھ کیا لیکن تیرے دل میں یہ چور تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں, دین کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں, لوگ یہ کہہ چکے تجھے تیرے کیے کا صلہ مل چکا, اب میرے ہاں تیرے اس عمل خیر کا کوئی بدلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خلوص نہیں تھا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اپنے اندر خلوص کو پیدا, یہ مت دیکھو کہ ہمیں کوئی کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کہ ہمارے بارے میں کسی کی کیا رائے ہے. جو خیر کی راہ ہو, جو خیر کا عمل ہو, جو نیکی کی بات ہو, اس کو کرو, اور صرف اس ارادے سے کرو کہ میرا مقصد تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. میں یہ دنیا والے تجھے کیا دے سکتے ہیں, یہ دولت دیں گے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تجھے اقتدار دیں گے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تجھے عزت دیں گے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. پھر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے انسان نیکیاں کرے, دنیا والوں کی واہ واہ لینے کے لیے انسان خیر کے کام کرے, اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور شیطان چور کی شکل میں ہمارے دلوں میں بیٹھتا ہے اور اس کو خراب کرتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے, اپنی بات میں پوری کرتا ہوں, اس لیے فرمایا گیا کہ کسی کام کو کرتے ہوئے تین مرتبہ اپنی نیت کو جانچو تاکہ شیطان اس کو خراب نہ کر سکے. کب؟ فرماتے ہیں قبل العمل, کام کو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو, صرف اللہ کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد نیت کو جانچو خلال العمل, کام کے درمیان میں پہنچ کے کہ یہ کام آدھا ہوا ہے, جو ہوا وہ کس کے لیے اور جو باقی ہے وہ کس کے لیے کروں گا. فرماتے ہیں اس کے بعد جب کام پورا ہو جائے تو بعد الفراغ من العمل, کام سے فارغ ہو کے پھر نیت کو جانچو کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے. میرے دوستو, جب ہر وقت انسان اپنی نیت کی نگرانی کرے گا تو اللہ رب العزت شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور خلوص و للہیت کو پیدا کرے گا. جب تیرے اندر خلوص ہوگا تو دنیا کا جو بھی کام کرے گا اللہ تیرے ہر کام کو دین بنا دے گا. تیرے اندر خلوص ہے تو دکان پر بیٹھا ہے رزق حلال کمانے کے لیے, اللہ اس کو بھی دین بنا دے گا. تیرے اندر خلوص ہے تو اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے, اللہ اس کو بھی دین بنا دے گا. تیرے اندر خلوص ہے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول رہا ہے, اللہ اس کو بھی دین بنا دے گا. اور ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں, دیکھو انسان کے اندر خلوص ہو تو اس کا ہر عمل دین بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ رات میں میں اپنے کتب خانے میں بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا تھا اور رات کے 12:30 یہ 1 بجے تھے, مجھے زینے پر سے کسی کے چڑھنے کی آواز آئی اور میرا دروازہ بند تھا, کوئی چڑھا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں اٹھا, میں نے پوچھا کون, تو جواب آیا حسین احمد. مولانا حضرت مدنی رحمہ اللہ دروازے پر کھڑے تھے. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں میں تیزی سے آگے بڑھا, میں نے کنڈی کھولی اور کہا حضرت آپ کہاں سے؟ اندر بلایا, حضرت تشریف لیا. حضرت شیخ الحدیث پوچھتے ہیں, میں نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت آپ کہاں پہ تشریف لا رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں آزادی, ملک کی آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی, سہارنپور میں کانگریس پارٹی کا کوئی جلسہ تھا, حضرت اس سیاسی جلسے سے آ رہے تھے. حضرت فرمانے لگے میں جلسے سے فارغ ہوا تو سوچا کہ تم سے ملتا چلوں, تم ابھی جاگ رہے ہو گئے اس لیے آ گیا. حضرت شیخ بہت خوش ہوئے. آگے آپ بیتی میں کیا لکھتے ہیں حضرت؟ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا اور حضرت مدنی رحمہ اللہ اندر کمرے میں داخل ہوئے تو میرا پورا کمرہ نور سے جگمگا اٹھا, اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو کہا میں کانگریس کے جلسے سے آ رہا ہوں, تو میں حیران رہ گیا کہ ایک سیاسی جلسے سے آ رہے ہیں آپ, اور پھر بھی میرا سارا کمرہ منور ہو گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ مخلصانہ طور پر صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے اللہ نے ہر عمل کو دین بنا دیا اور آپ کے اس سیاسی جلسے سے آنے کے باوجود اللہ نے نور کی بارش میرے کمرے میں برسائی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آپ ہم بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی کریں گے خلوص کے ساتھ کریں گے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. میرے دوستوں, میں نے کہا تھا کہ میں جو کچھ کہوں گا اس کا مخاطب میری ذات ہوگی,
میں نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے آپ کے سامنے در حقیقت میں نے اپنی کمیوں کو پیش کیا ہے. میں درخواست کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میری ان کمیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
After making an effort on our ibadah and salah, and then we make an effort not to harm the creation of Allah, rather to help them, then the final thing is to be sincere, ikhlas. He says it might happen that our outside is looking very, very good, but because the inside is rotting, because our intentions are not sincere, then our batin, our inside will rot. So Hazrat Mawlana says that ikhlas is such a thing that a very small action it can make very, very big. But if there's no ikhlas, a very, very big action then will become very, very small. He says on the day of Qiyamah, Allah Tabarak Tala will make an announcement which is very scary. It will be said, O people, whatever work you did in this world, whoever you did it for, go to that person to get paid. If it was done for Allah, but if it was not done for Allah, a man will be found walking around in Jahannam, and his intestines will be out, and he will be moving around in circles, and he will give out a very loud scream. People will gather around him to see who is making the scream and what is his condition. So they will find that he is a person who is to invite to good, speak about good. They will be shocked and they will ask him, what has landed you in this condition? Where we all knew you are a man who was inviting everybody else. So he will say that definitely I would invite. But the problem was because of a lack of sincerity, he himself was not practicing on what he was saying. It was just a job that he was doing, calling others. He had nothing in him, so that nothing ended up with him. Hazrat Mawlana then says that another hadith where a person will be told that Allah Ta'ala will say, I gave you knowledge. A trader will be told, I gave you wealth. Then they will be asked, what did you do? The man of knowledge will be said, I established madaris, I spread your ilm. The trader will say, I was generous, I helped your creation. It will be said that whatever you did it so that it could be said. وَقَدْ قِيلْ It has already been said. Now what do you want from me? And that person will then be taken and put in Jahannam. He had no intention, so everything he did will become zero. Hazrat Mawlana says, never bother of what people will think of me, because people cannot do anything for you. Honor is in the hands of Allah, disgrace is in the hands of Allah. The world can give nothing, so don't do for the world. Allah Tabarak Tala is the only one who can give, so make your nazar on Allah and only do for Allah. He says that before the action, think that it is only for you, O Allah. During the action, again think that I started it for Allah, is it still for Allah? And one more time at the end of the action, think, I started it for Allah, did it end for Allah? On three times if we think, he says, inshallah, shaitan will not be able to pull that action out. He says, if that ikhlas can be created, and forget our ibadat, you will see even your world will become deen. Your business will become deen. Your spending time with your children will become deen because there's sincerity. To give an example of that, he says, Hazrat Shaykhul Hadith Rahimullah mentioned, one time while making mutala, he heard a knock at the door. He opened and he found Hazrat Mawlana Hussain Ahmad Madani outside. He said, Hazrat, come in. He asked Hazrat Madani, where have you come from? So he had come from a Congress meeting, a effort for the freedom of the land of Hind. So it was a meeting with the parliament members. Thereafter Hazrat Madani went away after a while. Hazrat Sheikh now writes. He says that when I opened the door and Hazrat Madani walked in, the entire room filled with anwar, with light, as though this man had come from making hours and hours of zikr. But he says, then when I asked Hazrat Madani, from where have you come? Which khanka have you come? Which Mubarak gathering? So he says, no, I have just come with a meeting with all the parliament members. So he says, a man who had just spent his time with what we will call a dunyawi jalsa, a gathering of this world, and he enters the room and makes the entire room filled with anwar. I then understood that every effort of this man, whether it be in the masjid or it be with business people, politicians, because it was based on sincerity, Allah Tabarak Tala had made it deen, and it had become a source of his anwar being created. Hazrat Mawlana then ends making dua that Allah Tabarak Tala bless us with all his qualities.
اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بعد بينا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں خلوص اور للہیت سے مالا مال فرما، اے اللہ موت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ موت کے خوف سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، اے اللہ موت کی تیاری کی فکر ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، اے اللہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا، اے اللہ ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اے اللہ تجھے ہماری ضرورت نہیں لیکن ہم کو تیری ضرورت ہے، اے اللہ تو اگر چھوڑ دے گا تو ہم کہاں جائیں گے، کوئی در نہیں تیرے سوا، کوئی خدا نہیں تیرے سوا، کوئی معاف کرنے والا نہیں تیرے سوا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جس سے رحم و کرم کی بھیک مانگی جائے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، اے اللہ ہم نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، اے اللہ ہم نے انجانے میں گناہ کیے، اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے تو ہم سے زیادہ ان سے واقف ہے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ موت کو ہمارے لیے محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ موت کو ہمارے لیے محبوب سے ملنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما دے، نماز میں خشوع و خضوع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، اے اللہ جب ہم ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑے ہوں تو دنیا کے خیالات ہمارے دلوں سے مٹ جائیں، صرف تیرا ہی خیال دل میں رہے، اے اللہ ایسی نماز پڑھنے والا ہم کو بنا دے، اے اللہ نماز کے دوران شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے خیالات سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اے اللہ تو ہمیں اچھی نیت کے ساتھ تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں خلوص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ جو بھی کریں صرف تیری رضا کے لیے کریں، اے اللہ جو بھی پڑھیں صرف تیری رضا کے لیے پڑھیں، اے اللہ جو جن نیکیوں کو انجام دیں وہ صرف تیری رضا کے لیے انجام دینے والے بنیں، اے اللہ بدنیتی سے ہماری حفاظت فرما، نیت کے کھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ چھپا ہوا چور ہے جس کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اے اللہ تو ہی اس کی اصلاح کرے گا، تو ہی نیت کے عیوب سے ہمیں پاک کرے گا، اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق کو کے لیے نافع بنا زار نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے نقصان پہنچانے والا نہ بنا، اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق تلفی کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری میں لگنے والا ہم کو بنا دے، اور اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اور موت کے وقت زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما. اے اللہ یہ بزرگان دین جو مجلس قائم کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما, ان کے اثرات کو دور تک پھیلا, ان کے فیوز کو عام فرما اور لوگوں کو خلوص کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.